الله وكفى. سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالی تمہیں حکم کرتا ہے، ان تودوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے حقدار تک پہنچا دو. قرآن پاک کا یہ حکم ایک ایسا خوبصورت حکم ہے کہ اگر صرف اس ایک حکم پر عمل کر لیا جائے تو ہماری فیملی کی زندگی، خاندانی زندگی اور ہماری معاشرتی زندگی، یعنی پوری ہمارے معاشرے کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. کہ صرف اس ایک آیت پر کہ جس کی جو امانتیں ہمارے پاس ہیں وہ امانتیں ان کو ہم ایمانداری سے لوٹا دیں، اس ایک حکم پر عمل اگر ہو جائے تو پوری معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک کی یہ آیت بہت ہی اہم آیت، اور اس آیت کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ قرآن پاک کی یہ وہ آیت ہے جو بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کی نیت کی، آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا، دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اب میں یہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کروں. تو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونا آپ چاہتے تھے. بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے سے پہلے بیت اللہ شریف کی چابی جن کے پاس تھی، ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ. وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیت اللہ کی کنجی بردار تھے، چابی ان کے پاس تھی، اور اس وقت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین میں سے تھے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہونے کا آپ نے قصد فرمایا تو یہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ میں نہیں جانے دیتا، اور بہت سخت باتیں کی، بہت مخالف باتیں کی، بہت ہی کڑوی کڑوی باتیں انہوں نے اللہ کے نبی کو سنائی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان، دیکھو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہاری جگہ میں کھڑا ہوا ہوں گا اور میری جگہ تم کھڑے ہوگے، کہ میرے پاس بیت اللہ کی چابی ہوگی اور تم جو ہے اس چابی کو لینے کے لیے تمہارے دل میں بہت زیادہ طلب ہوگی. تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس وقت کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر تو قریش بہت ہی ذلیل ہو جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، قریش پھر بھی بہت ہی عزت دار ہوں گے، اب جتنی عزت ہے اس سے بھی زیادہ عزت دار ہو جائیں گے. تو یہ کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے دل میں یہ آیا کہ یہ سچ بات کہہ رہے ہیں، کہ واقعی کوئی ایک ایسا دن آنا ہے کہ چابی میرے ہاتھ میں نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ میں ہوگی اور میں طالب بن کے کھڑا ہوں گا. تو خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان پر ایمان لے آؤں، کہ اللہ کے نبی کے نکلے ہوئے الفاظ میرے دل پہ اس طرح اثر کر رہے تھے، مگر معاشرے کے ڈر کی وجہ سے اور جو میرا مقام تھا اس کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا کہ بیت اللہ کی کنجی تو اس کو دی جاتی تھی جو بہت ہی زیادہ معاشرے میں معزز، اور اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ دوستی کرنے والا تو وہ شخص ہوتا تھا جو معاشرے کا سب سے بدترین شخص سمجھا جاتا تھا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے میں نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر کہتے ہیں کہ واقعی 8 سال بعد وہ وقت واقعی آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے فاتح مکہ بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور میں بالکل اسی پوزیشن میں آ گیا جس میں اللہ کے نبی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چابی لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان پر یہ آیت مبارکہ تھی، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چابی لے کے عثمان بن طلحہ کو دی اور فرمایا کہ عثمان، تم نے اس وقت مجھے روکا تھا بیت اللہ شریف میں جانے سے، مگر یہ چابی اب میں تمہیں ہی واپس لوٹاتا ہوں، اور تمہارے خاندان میں یہ چابی قیامت تک چلتی رہے گی، اور جو شخص تم سے چابی زبردستی لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ چنانچہ آج بھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں ہی یہ چابی جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چابی عثمان بن طلحہ کو دی تو آپ کے یہ بہترین اخلاق دیکھ کر عثمان بن طلحہ بھی اسلام قبول کر لائے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کی پس منظر تھا کہ اتنی مقدس جگہ پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور مفسرین نے اس آیت پہ اس لیے زیادہ لکھا کہ یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس پر عمل کر لیا تو انسان کا باطن جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا جس معاشرے میں امانت داری آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امانت داری کے بارے میں بڑی مشہور حدیث فرمائی، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا یہ دین اسلام میں کتنا بڑا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو امانت داری نہیں رکھتا، جو دوسروں کی امانتیں اس کے حقدار تک نہیں پہنچاتا۔ اور آج امانت میں خیانت عام رجحان بن گیا، اس لیے ایمان بھی نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور 3 نشانی فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ خیانت جو ہے یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کرتا ہے، یہ خیانت وہ گناہ ہے جو انسان کو منافقین کے زمرے میں ڈال دیتا ہے، اور منافقین چھوٹے کافر نہیں، سب سے بڑے کافر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والمنافقون فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین جو ہیں یہ آگ کے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو عجیب یہ گناہ ہے، گناہوں میں بڑا گناہ کہ کسی کے مال کے ساتھ خیانت کر لی جائے۔ یہ خیانت ایک ہی قسم کی نہیں ہے، علماء نے خیانت کی چند اقسام لکھی ہیں، چنانچہ 5 مختلف قسم کی خیانتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو خیانت وہ ہے جس کو آپ اور ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کا مال لیا، اب وہ مال جو ہے ہمارے پاس امانت ہے، جس وقت وہ دوسرا بندہ جس نے ہمارے پاس مال رکھوایا ہے وہ مال ہم سے واپس مانگے تو ہم اسے واپس کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خیانت نہیں کی، اور اگر اس کا مال اس کو واپس نہیں کیا اس کا مطلب ہے خیانت کر دی۔ اور جو شخص مال میں خیانت نہیں کرتا امانت دار کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے بھی امین کہلاتے تھے، کہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، ان کو یقین ہوتا کہ جس وقت ان سے یہ امانت واپس مانگیں گے یہ امانت واپس کر دیں گے۔ تو آپ کی امانت داری پورے قریش میں مشہور تھی، حتیٰ کہ جب قریش نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، آپ کے ساتھیوں کو مارا، آپ کو اپنے شہر سے باہر نکلنے پر، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اور ہجرت کے لیے جب آپ نکل رہے تھے تو قریش آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، اس وقت بھی ان قریشیوں کی کچھ امانتیں آپ کے پاس تھیں، اتنا ان کو یقین تھا۔ اور اللہ کی نبی کی امانت داری کا کیا حال تھا کہ وہ جان لے رہے ہیں، راستے میں جان لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ اپنی جان بچا کر ہجرت کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ قریش کے فلاں فلاں بندے کی فلاں امانت میرے پاس ہے، اس کو اپنے وقت پہ ادا کر دینا، جیسے ہی وہ مانگے تو ان کی امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ تو یہ کسی کا مال اگر ہے، ہوتا ہے نا، رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں یا کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہا ہوں، میری یہ چیز سنبھال لیں، تو دوسروں کی چیز جب آ گئی تو اب اس چیز کو واپس کرنا اپنے وقت پہ جب بھی وہ مانگے، یہ امانت داری ہے، اور یہ اس کا عام مفہوم ہے۔ مگر آج یہ امانت داری بھی باقی نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو ہم امانت داری کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ آج کل ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ کسی کو کتاب ادھار دینا تو بے وقوفی ہے، کہ وہ کتاب کبھی واپس ملے گی نہیں، کہ جس کو بھی کتاب دیں تو وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ واپس کرنے والی چیز ہی نہیں ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس نے کتاب واپس کر دی وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے، کہ کتاب واپس کرنے کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ تو کتاب جو ہے وہ بھی واپس کرنی ہے، جس کی جو امانت ہے وہ امانت واپس نہیں کی تو انسان جو ہے وہ خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ تو خیانت کی پانچ اقسام ہیں، اور ایک قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا مال ہمارے پاس ہے تو وہ مال اس کو واپس کرنا ہے۔ ایک غلط فہمی ہمیں لگتی ہے کہ جی دوسرے کسی نے ہمیں مال دیا اور ہمیں کوئی بڑا ضرورت مند نظر آیا تو ہم نے اس کو وہ مال دے دیا، اور جب وہ مانگنے والا ہم سے آتا ہے کہ جی میرا مال، تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں جی بہت ضرورت مند تھا، اس کو ہم نے دے دیا۔ بھائی جتنا بھی ضرورت مند ہو، وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو دے دیں، تو کسی اور کا مال ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ تو کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ضرورت مند آ جائے تو دوسروں کی امانتیں بھی ہم دے سکتے ہیں، ایسا صحیح نہیں ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، عرب کا ایک بڑا تاجر تھا، بڑا تاجر تھا، دو شہروں کے درمیان اس کی تجارت تھی، سال کے کچھ مہینے اپنے شہر میں رہتا اور باقی مہینے جو ہیں وہ دوسرے شہر میں رہتا۔ اپنے شہر میں اس کے بیوی بچے تھے، دوسرے شہر میں چند مہینے گزارتا۔ ایک تو مرتبہ جب یہ سفر کیا تو اس کو ضرورت پیش آئی کہ میں دوسرے شہر میں اتنے مہینے گزارتا ہوں ہر سال، کیوں نہ یہاں پہ شادی کر لوں۔ تو اس نے دوسرے شہر میں شادی کر لی۔ دل میں یہ بھی بات آئی کہ پہلی بیوی کو پتا چلے گا تو وہ بہت غمزدہ ہوگی، ناراض ہوگی، لڑائی بنے گی، تو پہلی بیوی کو اس نے نہیں بتایا اور اس نے وہاں شادی کر لی۔ جب وہ شادی کر کے واپس آیا تو بیوی کو احساس ہو گیا، یہ بیویاں پہچان جاتی ہیں، تو بیوی کو احساس ہو گیا کہ کچھ کوئی تبدیلی ہے۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بدلاپن نظر آ رہا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ اچھا میں معلوم کرتی ہوں کہ یہ کیا ہے معاملہ۔ کسی بوڑھی عورت سے کہا کہ تم جب میرا شوہر اب جائے گا تو تم ذرا پیچھے جا کے دیکھنا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت گئی اور اس نے جا کے دیکھا کہ اس نے تو دوسری شادی کر لی ہے۔ اس نے آ کے بیوی کو بتایا تو اس کو بہت غصہ آیا، کہ ایک تو دوسری شادی کی, دوسری مجھے بتائے بغیر کی. بہت ہی غصہ آیا, بہت ہی اس کو تکلیف ہوئی. ابھی شوہر کے آنے میں کچھ وقت تھا, اس کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہوا, اور اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا بھی صحیح اس معاملے پہ کہ جی اگر میں اس کو بتاؤں گی کہ مجھے پتا چل گیا ہے تو اب تو وہ کھل کے اس کے ساتھ اپنی بیوی ہونے کا اعلان کرے گا, اور پھر مجھے وہ وقت جو اب مل رہا ہے اس سے بھی کم وقت ملے گا. تو اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں یہ لڑائی ڈالتی نہیں, اور میں اس کو اظہار نہیں کروں گی کہ مجھے پتا چل گیا. تو اس نے اپنے شوہر سے اظہار نہیں کیا. شوہر بہت بڑا تاجر تھا, اور اس طرح دو تین چار مرتبہ اس نے یوں چکر لگائے. کئی سال گزر گئے, کئی سال بعد جو ہے اس تاجر کا انتقال ہو گیا. اب پوری دنیا میں یا اس بڑھیا کو پتا تھا یا اس تاجر کی بیوی کو پتا تھا کہ اس تاجر کی ایک اور بیوی ہے, اس کے علاوہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا. تاجر کی جب میراث تقسیم ہوئی تو اس بیوی کے حق میں 8 بورے سونا اور چاندی کے آئے. اتنا امیر آدمی تھا. جب 8 بورے آئے تو یہ عورت نیک تھی, دل میں یہ بات آئی کہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کی 2 بیویاں ہیں, 1 بیوی نہیں ہے. یہ 8 بورے میرے نہیں ہیں بلکہ 8 میں سے 4 میرے ہیں, باقی 4 بورے تو اس دوسری بیوی کی امانت ہے, اس میں اس کا بھی میراث میں حق ہے. امانت دار عورت تھی, اس نے وہ 4 بورے اسی بوڑھی عورت کے ساتھ اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو بھجوائے. اس بوڑھیا کو کہا کہ جی اس کو جا کے بتا دینا کہ تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے, اور تمہاری پہلی جو تمہارے شوہر کی پہلی بیوی نے یہ تمہارا حق, تمہاری امانت تمہیں پہنچا دی. یہ بوڑھی عورت 4 بورے لے کے چلی گئی, اور اس کو یہ 4 بورے دیے اور بتایا کہ تمہارا شوہر فوت ہو گیا, تو وہ روئی بھی صحیح, افسوس بھی کیا, اور پھر اس کو کہا کہ یہ 4 بوریاں پہلی بیوی نے بھجوائے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے. وہ بھی اتنی امانت دار تھی کہ اس نے کہا کہ بالکل میں اس کی بیوی تھی, مگر پچھلی مرتبہ جو آخری مرتبہ یہ یہاں سے واپس گیا تھا تو اس نے مجھے طلاق دے دی, اس لیے اب یہ 4 بورے سونے اور چاندی کے جو ہیں یہ اس پہلی ہی بیوی کے ہیں, یہ اس کی امانت ہے, یہ اس کو واپس کر کے آ جاؤ. اللہ اکبر, امانت داری کی یہ مثال عجیب ہے. آج تو امانت داری کا جو ہے وہ ماشاءاللہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. ہر بندہ دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو دوسرے کے مال کو دینے کے لیے بیٹھا ہے. چنانچہ ایک میاں بیوی تھے, بیوی نے کہیں کسی دکان پہ قرض کیا ہوا تھا. بیوی نے کہا کہ جی قرض جو ہے وہ 10,000 روپے ہے, مثال کے طور پہ. یا بیوی نے کہا 20,000 روپے ہے. شوہر بھی ذہن بنا کے لے گیا کہ اس دکان پہ جا کے 20,000 روپے دینے ہیں. دکان پہ پہنچے, دکاندار نے کہا کہ جی آپ کے تو صرف 10,000 بنتے ہیں, تو 10,000 پے کر دیجیے. اب وہ جو شوہر تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں آپ کے تو, جیسے وہ کہنے لگا کہ آپ کے 20,000 بنتے ہیں تو بیوی نے زور سے اس کو ٹانگ ماری کہ بھائی جب 10 پہ کام بن رہا ہے تو کیوں تو آگے 10,000 اور دے رہا ہے. تو شوہر نے کہا کہ اگر 20,000 کا سامان لیا ہے تو 20,000 ہی دینے ہیں, اور 10,000 کا سامان لیا ہے تو 10,000 ہی دینے ہیں. تو آج کا ماحول تو ایسا بن گیا ہے کہ نہیں, جس کا حق جو ہے وہ نہیں دینا ہے, بس جتنا کم از کم میں جان چھوٹ جائے وہ جان چھڑوانی ہے. تو خیانت یہ بھی ہے کہ انسان کسی کا مال لے اور پھر اس کو مال واپس نہ کرے. تو علماء نے لکھا کہ 5 قسم کی خیانتیں ہیں. ایک تو وہ خیانت جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا مال لیا اور پھر اس کو واپس نہیں کیا یا اس کو کہیں اور استعمال کر لیا. ایک خیانت علماء نے یہ بھی فرمائی کہ خیانت اس کو بھی کہتے ہیں کہ انسان کسی حکومتی عہدے پہ ہے, یا کسی کمپنی کا کیشئر اکاؤنٹنٹ ہے, یا کسی ادارے کا چلانے والا ہے, اس ادارے کے جو پیسے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں, تو یہ پیسے بھی کسی کی اپنی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی امانت ہے. حکومتی پیسہ جو ہے یہ بھی امانت ہے. کوئی ادارہ چلا رہے ہیں تو اس ادارے کے چلانے والے کی اس ادارے کے پیسے جو ہیں وہ بھی امانت ہیں. اگر کوئی مسجد ہی چلا رہا ہے تو مسجد میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں یا مسجد کو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ بھی امانت ہے. اور اس پیسے کو بھی اگر غلط استعمال کیا تو وہ بھی امانت میں خیانت، وہ بھی ایمان کا جنازہ نکالنے والا گناہ ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، تو آپ ان سے ملنے کے لیے آئے اور رات کا وقت تھا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عمر بھائی علی آپ آئے ہیں حکومتی امور پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اپنی ذاتی گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ذاتی گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں. جب انہوں نے یہ فرمایا ذاتی گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں تو جو چراغ جل رہا تھا آپ نے اس چراغ کو بجھا دیا. مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ نے چراغ بجھا دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ مہمان کے آنے پہ چراغوں کو جلاتے ہیں یا مہمان کے آنے پہ چراغوں کو بجھاتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ چراغ جو ہے یہ بیت المال کے پیسے سے جلتا ہے. اگر تو کوئی حکومت کی بات کرنے کے لیے آتے تو پھر اس کو ہم جلانا مناسب لگتا تھا، اگر ہم ذاتی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کو جلانا جو ہے خیانت محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس چراغ کو بجھا دیا. تو یہ جو حکومتی پیسے ہوتے ہیں یا اداروں کے پیسے ہوتے ہیں یہ کسی کی اپنی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی امانت ہوتی ہے جس کے اندر خیانت کرنا انسان کے ایمان کو کم کر دیتی ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. تو اس لیے اس امانت داری سے اور خیانت کرنے سے بچنا چاہیے. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے تھے اپنے ادارے کے جو ڈونرز ہوتے تھے نا، جو ان کے ادارے میں چندہ دیتے تھے، کئی مرتبہ ان کو کہتے تھے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ تم تو ادارے میں صدقہ دو چندہ دو اور اس کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ اور ہم اس پیسے میں گڑبڑ کر کے جہنم میں چلے جائیں، ہمیں یہ ذرا بھی نہیں اچھا لگتا. تو فکر نہ کرو، تمہاری ایک پائی بھی غلط استعمال نہیں ہوگی. تو یہ ہمارے اکابرین فرمایا کرتے تھے. چنانچہ کراچی کا ایک علاقہ ہے، ہاکس بے کا علاقہ، وہاں جانا ہوا ایک مرتبہ. ہاکس بے کا علاقہ ویسے تو سمندری علاقہ ہے، لوگ بہت جاتے ہیں ادھر، مگر ہے غریب علاقہ. اس علاقے کے جو ناظم صاحب تھے ان سے کسی نے ملاقات کروائی اس آجز کی. تو جب ملاقات ہوئی تو بتایا گیا کہ یہ یہاں کے ناظم ہیں اور یہاں پہ بہت ماشاءاللہ ان کو لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ بہت فلاحی کام کرتے ہیں اور یہ لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں اور یہ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، نوجوانوں کی نوکریاں لگواتے ہیں، لوگ ان سے بہت خوش ہیں اور لوگ ان پہ اعتماد بھی بہت کرتے ہیں. تو غریبوں کی بڑی دعائیں یہ لیتے تھے، نیک آدمی تھے. ان سے ملایا گیا تو ہم بھی بڑے خوش ہوئے، بڑی ان کو ہم نے ان کی تعریف بھی کی، ان سے خوشی کا اظہار کیا کہ جی بہت اچھی بات ہے کہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو ایسے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنا فلاحی کام لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو انہوں نے ساری بات کی، بڑی اچھی بات چیت ہوئی، ان کے ساتھ کچھ کھانا پینا بھی ہوا. آخر میں انہوں نے کہا جی میں نے الگ سے بات کرنی ہے. تو الگ سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جی کبھی کبھی میرے سے غلطی ہو جاتی ہے. میں نے کہا جی کیا غلطی ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ پر واقعی بہت اعتماد کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ کچھ بھی صدقہ کرنا چاہتا ہے ہمارے علاقے میں مجھے ہی دیتا ہے، کہ سب کو یقین ہے کہ یہ کسی نہ کسی غریب کی، کسی نہ کسی ضرورت مند کی ہی مدد کرے گا. تو میرے پاس لوگوں کا پیسہ جمع ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ میرے اپنے گھر میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں اور کئی مرتبہ یہ لوگوں کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کو میں خرچ کر لیتا ہوں. تو کہنے لگا کہ کئی مرتبہ یہ ہوا اور مجھے بڑا غم ہوا اس کا, بہت غم ہوتا تھا, مگر میں کیا کروں, گھر میں اتنی ضرورت آ جاتی اور یہ پیسہ میرے پاس ہوتا تو میں استعمال کر لیتا. کہنے لگا کئی مرتبہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے نکال, اتنا میں نے دعا اور ایک مرتبہ اتنا رویا, اللہ تعالی نے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس پیسے کو جو تجھ لیتا ہے لوگوں سے اس کو ایسے ہی نہ رکھ, بلکہ اس کو ایک ایسی بوتل میں ڈال دے کہ پیسہ اندر تو چلے جائے تو ہاتھ ڈال کے باہر نہ نکال سکے. چنانچہ کہنے لگے کہ جو پیپسی سیون اپ کی بوتلیں ہوتی ہیں ان بوتلوں میں میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے. اب مجھے پتا تھا کہ اس پیسے کو نکالنے کے لیے یا تو بوتل توڑوں گا تو نکلے گا, بوتل توڑنے کی میری ہمت نہیں ہوئی, جب سے اس بوتل میں جمع کرنا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے محفوظ کر دیا. تو یہ جو اداروں میں پیسے ہوتے ہیں یا حکومتی پیسہ ہوتا ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے, یہ کسی کی پرسنل جائیداد نہیں ہوتی ہے. یا جیسے فیکٹریاں اور فرمز ہوتی ہیں اس میں جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ پیسے اس کے اپنے کہاں ہوتے ہیں, وہ امانت ہوتی ہے, اس کو بھی غلط استعمال کریں گے ایمان میں کمی آتی جائے گی, منافقت کے قریب انسان چلا جاتا ہے. تو پانچ قسم کی خیانتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی نے مال ہمارے پاس رکھوایا اور ہم نے اس کو واپس نہیں کیا یا کہیں اور استعمال کر لیا, اور ایک یہ کہ ہمارے پاس کسی ادارے کے پیسے ہیں, پبلک منی ہے, ہم کسی ایسے پوزیشن آف اتھارٹی میں ہیں کہ جہاں لوگوں کے پیسے ہمارے پاس آتے ہیں یا لوگوں کا مال ہمارے پاس آتا ہے. ایک تیسری قسم کی خیانت جو حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کسی غیر اہل کو منصب پہ بٹھا دینا یہ بھی خیانت ہے. کہ کئی مرتبہ لوگ سفارش کرتے ہیں, ایسے بندے کی سفارش کرتے ہیں اعلی منصب کے لیے جو اس منصب کے اہل نہیں ہوتا, تعلیم اتنی زیادہ چاہیے اور بالکل غیر تعلیم یافتہ بندے کو اس پہ بٹھا دیا جاتا ہے, ایسا کر دینا بھی خیانت ہے. ایسے بندے کی سفارش کرنا یہ بھی خیانت ہے. تو کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں حکومتی عہدوں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط قسم کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, جو اس عہدے کے اہل نہیں ہوتے ان کو اس پر بٹھا دیا جاتا ہے, یہ خیانت ہے, یہ بھی ایمان کو نیچے کرنے والی چیز ہے. ہمارے اکابرین اس خیانت کی بھی بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے, کسی غلط بندے کی سفارش نہیں کرتے تھے, حتیٰ کہ دارالعلوم کے اندر یہ طے تھا پہلے 50 سال میں کہ جس کو عالم بننے کی سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی تھی, کیونکہ عالم کا منصب ایسا کہ اس کے اندر نیکی تقویٰ ہونی چاہیے, تو وہ عالم کا پورا کورس مکمل کرتا تھا, اس کو سرٹیفکیٹ اس کی دستار بندی نہیں ہوتی تھی, اس کو کہا جاتا تھا کہ پہلے کسی بزرگ کی صحبت میں پورا سال لگاؤ, جب وہ بزرگ کہیں گے کہ ہاں اس میں اتنی نیکی تقویٰ ہے کہ لوگ اسے عالم کہیں تب اس کی دستار بندی کی جاتی تھی. تو یہ شروع میں اتنی احتیاط کی جاتی تھی. اسی طرح مشائخ جو اجازت و خلافت دیتے ہیں اس میں بھی بہت احتیاط کیا جاتا ہے کہ جی یہ منصب ایسا ہے کہ اس منصب کا یہ ضرورت ہے اس منصب کی, کہ جس کو یہ اجازت دی جائے اس کی زندگی نیکی پہ گزر رہی ہو, اس کا اللہ سے تعلق ہو, اس کی زندگی میں ذکر اذکار اللہ کی یاد غالب ہو, اس کی زندگی میں گناہ نہ ہو, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے لیے ضروری ہیں, اس کے اندر علم ہو. تو جیسے جیسے یہ چیزیں آتی ہیں تب مشائخ دیتے ہیں یہ اجازت, ورنہ سالوں گزر جاتے ہیں کئی مرتبہ اور اس اجازت کو مشائخ نہیں دیتے کہ جب تک اس کا اہل نہ ہو جائیں تب تک یہ چیز نہیں دی جاتی. حضرت بہاءالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا, حضرت کے پاس چند دن رہا اور حضرت نے چند دن اس کو بڑا خصوصی وقت بھی دیا اور چند دن بعد ہی اس کو اجازت و خلافت دے دی. حضرت کی خانقاہ پہ رہنے والے لوگ حیران کہ جی ہم اتنے سالوں سے یہاں بیٹھے اور ہمیں تو حضرت نے کبھی اجازت نہ دی, یہ تھوڑے دن پہلے آنے والا نوجوان اور اس کو حضرت نے اجازت دے دی. بدگمانی پیدا ہو گئی کہ اتنی بڑی امانت ہے, کہیں ایسا تو نہیں تو بزرگوں نے کوئی خیانت کر دی ہے. تو کسی نے آخر کو پوچھ لیا حضرت سے کہ حضرت یہ کیا بات ہے, اتنے سال سے ہم آپ کی خانقاہ پہ آنے جانے والے, اتنی محنتیں کرنے والے, اتنے ذکر اذکار کرنے والے, اور یہ نوجوان تھوڑے دن کے لیے آیا اور آپ نے اس کو اجازت دے دی. حضرت نے فرمایا کہ تمہاری اس بات کا ضرور جواب دوں گا. یہ کہہ کے حضرت خاموش ہو گئے. تھوڑے دن گزرے, تھوڑے دن گزرنے کے بعد حضرت نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ جاؤ بہت ساری مرغیاں لے آؤ, جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں اتنی مرغیاں لے کے آؤ. خادم گیا اور مرغیاں خرید لایا. مرغیاں لا کے اس نے حضرت کے سامنے رکھی. حضرت نے فرمایا کہ جتنے لوگ یہاں ہیں سب کو ایک ایک مرغی دے دو. ساروں کو ایک ایک مرغی دے دی. حضرت نے فرمایا کہ اس مرغی کو ذبح کر کے لے آؤ. ایک شرط ہے, تم سب نے اس مرغی کو وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. ساروں نے مرغی لی اور چھری لی, کوئی کھیتوں کے اندر چلے گیا, کوئی مسجد کے پیچھے چلے گیا, کوئی خانقاہ کے پیچھے چلے گیا, کوئی کہاں گیا, کوئی کہاں گیا. جب اس کو یقین ہو جاتا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ ذبح کر کے اور مرغی لے کے آ جاتا. تو سارے ہی تھوڑی دیر میں آ گئے مرغی لے کے کہ حضرت آپ کا حکم تھا مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. ہم سب جو ہے ذبح کر کے لے آئے, سارے ذبح کر کے لے آئے. اور وہ صاحب نوجوان جس کو حضرت نے اجازت دی تھی, وہ آنکھوں میں آنسو لیتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کا حکم پورا نہیں کر سکا, مرغی کو ذبح نہ کر سکا. حضرت نے پوچھا کہ اتنا کام تو نہیں کر سکا, کیوں نہیں کر سکا؟ اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں کروں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو, جہاں بھی کرنے جاتا ذبح میرے دل میں یہی آتا کہ ایک ذات تو ہے جو دیکھ رہی ہے. تو حضرت نے پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ وجہ ہے کہ تھوڑے دنوں میں اس کو اجازت دی, کیونکہ اس کو وہ اللہ کی استحضار حاصل ہو گیا تھا جو ابھی تم کو حاصل نہیں ہوا ہے. تو کسی کو اجازت و خلافت دے دینا مشائخ کی طرف سے جو ہوتا ہے, یہ بھی بڑی امانت ہوتی ہے. کہ کسی کو اس منصب پہ ڈال دینا یہ بھی بڑی امانت ہوتی ہے. تو خیانت پانچ قسم کی, ایک یہ کہ کسی کا مال لیا اس کو مال نہیں دیا واپس, ایک یہ کہ انسان کسی عہدے پہ ہے, کسی ادارے میں کسی منصب پر ہے اور اس کے پیسے آتے ہیں اور اس کو غلط استعمال کر لیا, یہ بھی خیانت. اور ایک یہ ہے کہ کسی غیر اہل کو اونچا منصب دے دیا گیا, یہ بھی خیانت ہے. اور چوتھی خیانت جو ہے وہ حدیث پاک میں آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجالس بالامانت, کہ یہ جو انسان مجلسوں میں گفتگو کرتا ہے یہ گفتگو بھی امانت ہوتی ہے. تو کئی مرتبہ دو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ گفتگو جو ہے دونوں کے درمیان یہ بات بتائی تو نہیں گئی ہوتی ہے, مگر دوسرے دونوں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات اور دوسرے کو نہ پتا چلے, مگر یہ جو دوسرے کو بات بتا دی یہ بھی خیانت ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے, امین ہوتا ہے. کہ کوئی بندہ آ رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غلط حرکتوں میں پڑ گیا ہے, کوئی مشورہ دیجئے. آپ اس کو مشورہ بھی دیتے ہیں اور کل کو اس کے بیٹے کی باتیں ادھر ادھر کر رہے ہیں, تو یہ جو ادھر ادھر کر رہے ہیں یہ پھر خیانت ہے. کہ کسی کی باتیں جو اس نے آپ سے مشورتن کی, یہ ادھر ادھر کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے خیانت, اور یہ خیانت بھی ایمان کو کم کرنے والی خیانت. اس لیے جو مشائخ ہوتے ہیں ان کے دل جو ہے وہ اندھے کنوؤں کی طرح ہوتے ہیں, کہ دنیا کے سارے لوگ آ کے اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اور یہ باتیں ان کے سینوں میں اس طرح دفن جیسے اندھے کنویں میں کوئی چیز چلی جاتی ہے. تو جو بھی امانت دار شخص ہوگا اس کا دل اندھا کنواں ہوگا, کہ یہ مجلسوں کی باتیں ادھر ادھر نہیں کرے گا. اور آج تو ماشاءاللہ غیبتوں کی مجلسیں لگتی ہیں، لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو تیسرے بندے کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں، اور کچھ مجالسیں لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر فقط دوسرے کو ذلیل کرنا ہی ہوتا ہے، بیٹھ کے تیسرے بندے کی بس برائی ہی کہی جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایسی خیانت ہے جو انسان کے ایمان کو نیچے لے آتی ہے. اچھے اچھے نیک لوگ اس خیانت میں ملوث. تو خیانت پانچ قسم کی، دوسروں کا مال لیا اور ان کو واپس نہیں کیا، خیانت. کسی پوزیشن آف اتھارٹی میں ہے، ادارے کے چلانے والے ہیں، حکومتی پیسہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی اس پیسے کا امانت دار ہے، اس کو غلط استعمال کیا، خیانت. اسی طرح اگر کسی منصب پر غیر اہل بندے کو بٹھا دیا، خیانت کی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے مشورہ دیا، کسی سے مشورہ کیا اور اس کی بات کو باہر لوگوں میں بیان کیا، یہ بھی خیانت. اور پانچویں خیانت اللہ تعالی نے قرآن میں بیان کی ہے کہ یہ نگاہ نیا محرم پر اٹھانا، یہ بھی خیانت ہے. یہ آنکھوں کی خیانت ہے اور اس خیانت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور وہ جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے. اور آج کے زمانے میں جہاں اور بڑی خیانت ہم کرتے ہیں، اس آنکھ کی خیانت کا حال بھی بہت برا ہے. اس انٹرنیٹ اور فیس بک نے ہماری آنکھوں کو بالکل خائن بنا دیا. آج سے 15-20 سال پہلے تک ہم اتنے بڑے خیانت کرنے والے نہیں تھے، آج ہم بہت بڑے خیانت کرنے والے بن گئے کہ ہر جگہ خیانت کا سامان موجود ہے. انٹرنیٹ پہ کروڑوں ویب سائٹیں فحاشی کی موجود، بے لباس ویب سائٹیں موجود، اور آج کا نیک نوجوان بھی اس میں ملوث ہو گیا. تو یہ آنکھوں کا غلط استعمال، یہ بھی خیانت ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. ہو سکتا ہے کہ یہ آنکھیں خیانت کر رہی ہوں، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، مگر اللہ رب العزت کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور یہ ایمان کو کم کرنے والی سب سے تیز ترین چیز ہے. نگاہ غلط دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں. نگاہ غلط دیکھتی ہے، فجر قضا ہونا شروع ہو جاتی ہے. نگاہ غلط دیکھتی ہے، انسان کے اخلاق ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جس کو اندازہ ہو جائے کہ اس نگاہ کی حفاظت کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے، وہ کبھی بھی یہ نگاہ غلط نہیں اٹھائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص غلط دیکھنے کی قوت رکھتا ہے، اس کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط دیکھ لوں، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو جھکاتا ہے. اس وقت جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اتنی اللہ کے یہاں اس نگاہ کی حفاظت کی قدر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ غلط نگاہ کا ڈالنا یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص اس نگاہ کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرماتے ہیں کہ جس ایمان کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. تو یہ ایسی خیانت ہے کہ جو ایمان کو بالکل نیچے لے آتی ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، مسلمان تابعی تھے، بڑے زبردست مجاہد تھے، لڑ رہے تھے، آخر کار عیسائی فوجوں نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے ان کو بارے میں فیصلہ کر دیا کہ جی ان کا سر قلم کرنا ہے. سر قلم ہونے ہی والا تھا کہ عیسائی فوج کا سپہ سالار بادشاہ کے پاس آیا کہ بادشاہ سلامت، ان کو نہ مارے. بادشاہ نے پوچھا بھائی کیوں نہیں مارے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ایسا زبردست لڑنے والا ہے یہ کہ اگر کسی طرح سے یہ عیسائی بن جائے تو ہماری فوجوں کا تو بیڑا پار ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا اچھا چلو اس کو کہو کہ وہ قبول کر لے عیسائیت, ہم اس کو قتل نہیں کریں گے. اس نے آگے سے کہا کہ جی مجھے موت منظور ہے, عیسائیت منظور نہیں ہے. بادشاہ نے جب یہ جواب سنا تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں لگتا ہے بڑا پکا آدمی ہے یہ. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو کہو کہ ہم اتنی اتنی لاکھ اشرفیاں اس کو دیں گے, اتنا مال غنیمت کبھی اس کو زندگی میں نہیں ملا ہوگا, تو اب یہ عیسائیت قبول کر لے. یہ پیشکش بھی کی گئی. اس نے آگے سے کہا کہ جی مجھے مال نہیں چاہیے, مجھے تو موت چاہیے. اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو واقعی بادشاہ کو لگا کہ یہ بہت واقعی پکا آدمی ہے, یہ اگر گر گیا ہماری طرف آ گیا تو کمال ہو جائے. بادشاہ نے بڑا سوچا کہ اس کو کیسے گھیرے. بہت سوچنے کے بعد بادشاہ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ یہ اتنی جو جنگیں کر رہا ہے ہم سے اسی لیے کر رہا تھا نا کہ یہ کسی زمین کے خطے پہ حکومت کرنا چاہتا ہے. بادشاہ کے پاس جو سب سے بڑا صوبہ تھا, بادشاہ نے کہا کہ اس کو جا کے کہہ دو ہم اس کو اس صوبے کا صدر بناتے ہیں, اس صوبے کا بادشاہ بناتے ہیں. یہ والی پیشکش کی گئی تو آگے سے اس نے کہا کہ جی مجھے پھر بھی موت ہی منظور ہے, کسی بھی صوبے کا صدر نہیں بننا. اب بادشاہ کو بڑا ہی تکلیف ہوئی. بادشاہ نے کہا کہ جتنے حربے ہو سکتے تھے میں نے تو استعمال کر لیے. بہت ہی پریشانی کے عالم میں بادشاہ یوں بیٹھا تھا. اتنے میں بادشاہ کی ایک نوجوان خوبصورت بیٹی آئی اور دیکھنے لگی کہ والد بڑا پریشان ہے. تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور آپ اتنے پریشان, کیا وجہ؟ انہوں نے کہا ایک مسلمان نوجوان ہے, مسلمان مجاہد ہے, اور یہ ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے, دل چاہتا ہے کہ وہ عیسائیت قبول کر لے. اتنا مال اس کو میں نے آفر کیا وہ بھی قبول نہیں کیا, اتنی بڑی رقبے کا میں نے اس کو بادشاہ بنانے کی اس کو پیشکش کی, اس نے یہ بھی قبول نہیں کی. بیٹی نے کہا اچھا یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے, یہ کام میرے سپرد کریں, میں اس کو سیدھا کرتی ہوں, کیسے نہیں مانتا یہ آپ کی بات. چنانچہ بیٹی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لباس پہن کے بہت ہی تیار ہو کے بادشاہ کی شہزادی اور خوبصورت ترین عورت اپنے زمانے کی, اور اس نے کہا کہ اس کا کھانا جو ہے اس کے پاس میں پہنچایا کروں گی. چنانچہ تینوں وقت کھانا یہ لے کے جاتی اور اپنا اس طرح کے جلوے اس کو دکھاتی اور اس کے دل لبھانے والی گفتگو کرتی. پورا دن تین چار مرتبہ یہ گئی اور تین چار مرتبہ میں اس نے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا. دوسرے دن گئی, پھر پورا دوسرے دن اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. پھر تیسرے دن گئی, پھر اس نے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا. حتیٰ کہ 40 دن متواتر یہ عورت یہ نوجوان لڑکی جاتی رہی, 40 دن میں ایک مرتبہ بھی اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. حتیٰ کہ اس عورت نے کہا کہ تم مرد ہو یا کیا ہو, 40 دن سے میں آ رہی ہوں تمہارے پاس, صرف یہی مقصد تھا کہ تم میری طرف دیکھ لے, تو نے میری طرف 40 دن میں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا. اس نوجوان نے آگے سے کہا کہ تیری طرف دیکھنا ہمارے دین میں خیانت کے برابر ہے, تیری طرف میں کبھی بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. یہ الفاظ کہنے تھے, اس عورت کے دل پہ اتنا اثر ہوا, اس نے کہا کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ تمہارا دین جو ہے وہ حق پہ ہے, کہ تمہارے دین پر عمل کرنے والا واقعی عمل کرنے والا ہے, میں آج تمہارے دین کو قبول کرتی ہوں اور اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہوں. چنانچہ وہ عورت پھر وہ ذریعہ بنی ان تابعی کا عیسائیوں کے نرغے سے نکلنے کا. تو جس کو پتہ چل جائے کہ یہ نگاہ غلط استعمال کرنا یہ کتنی بڑی خیانت ہے, وہ کبھی بھی نگاہ غلط نہیں اٹھائے. یہ نگاہ کی حفاظت یہ در حقیقت ایمان کی حفاظت ہے. اللہ تعالی ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. ایک آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صاحب تھے, حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اپنے دو بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے آئے. ایک بیٹا جو تھا وہ ذرا 15-16 سال کا تھا، ایک بیٹا 10-11 سال کا تھا. تو ایک بیٹا 10-11 کا تھا، ایک 15-16 سال کا تھا. حضرت تشریف حضرت کے پاس حاضری ہوئی، حضرت نے کہا آپ آ گئے؟ انہوں نے کہا جی آ گیا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت نے کہا کس طرح آئے؟ انہوں نے کہا جی ریل پر آیا. انہوں نے کہا بہت ہی اچھا سفر صحیح رہا؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت آپ کو ایک بات بتانی تھی، سفر پہ میں آیا تو میرے دو بیٹے جو ہیں میری ٹکٹ تو پوری لگی، یہ جو میرا بیٹا تھا 15 سال کا یہ تو بڑا لگتا ہی تھا، یہ جو 10-11 سال کا 8 سال کے جو ٹکٹ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی ٹکٹ آدھی لگتی ہے، تو 15 سال والے کی تو میں نے پوری ٹکٹ دی، یہ جو 10-11 سال کا ہے دیکھنے میں 8 سال کا ہی لگتا ہے، تو اس کی ٹکٹ جو ہے میں نے آدھی دی کہ یہ دیکھنے میں 8 سال کا لگتا ہے. حضرت نے یہ بات سننی تھی، حضرت نے کہا کہ ابھی تجھے امانت کا سبق نہیں آیا ہے، یہ اجازت و خلافت میں تجھ سے واپس لیتا ہوں. تو یہ اجازت اور یہ جو امانت ہے یہ انسان کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ امانت داری عطا فرمائے، اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے ہرس و حوس نے مار ڈالا ہے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان
کے دلدل میں لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں
محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ جگ ہسائی سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، میرے مالک شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، میرے مالک ہمارا شیطان بڑا قوی ہو گیا، اللہ ہم اس کے سامنے کمزور ہو گئے، اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما، اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما، اے اللہ ہم تو وہ کمزور ہیں جو رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ دو قدم آگے بڑھتے ہیں کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، میرے مالک کمزوروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارا تو حال یہ ہے جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر جس طرح شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ ہو سکا، اللہ جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ اپنے کمزور بندوں پر رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم محتاجوں پہ بھی ڈال دیجیے، اللہ تیرے محتاج بندے ہیں تیرے فقیر بندے ہیں، اللہ آپ سے آس لگائے بیٹھے ہیں، اللہ اعمال سے خالی ہیں مگر امید سے خالی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اپنی امیدوں میں پورا فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ بخشے ہوئے گناہگاروں میں شامل فرما، اللہ بخشے ہوئے گناہگاروں میں شامل فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیک بندوں میں آ گیا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی گناہوں کے دلدل سے محفوظ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنی عشق کا ایک قطرہ عطا فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائے میرے مالک من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے میرے مالک ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں میرے مالک ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے میرے مالک ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. اللہ اعمال تو ہمارے ایسے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ قیامت کے دن کی مشکلوں کو آسان فرما. اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما. اللہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے محفوظ فرما. اللہ کون ہے جو قیامت کے دن آپ کے سامنے حساب پیش کر سکے. اے اللہ ہمارا تو حساب ہی پورا نہیں. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ قیامت کے دن کو عافیت والا دن بنا. اللہ قیامت کے دن کو خوشی والا دن بنا. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ تیرے ناکارا بندے ہیں. اللہ کوئی ہم میں خاصیت نہیں ہے. اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے. اے اللہ بس آپ کے محبوب کے غلام ہیں. اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ اپنے کلمہ پڑھنے والے بندوں پر رحم فرما. اللہ اپنے کلمہ پڑھنے والے بندوں پر رحم فرما. میرے مالک قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما. اللہ قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما. میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. میرے مالک ہم آپ کو آپ کی اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اللہ ہمارے حال پر بھی رحم فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو ہم نے ان سب کو معاف کر دیا. اے اللہ آج بھی اعلان کر دیجئے کہ آپ نے معاف کر دیا. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اے میرے مالک اگر معاف نہیں بھی کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے. اے اللہ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو میں کیا کہوں اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اور اے اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک سب سے بڑھ کے پریشانی یہ ہے کہ آپ ناراض ہیں. اللہ اس پریشانی سے بھی محفوظ فرما. اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. اے اللہ اس بندے کی بھی کیا زندگی ہے جس کا مالک اس سے ناراض ناراض ہو، اے اللہ ناراضگی سے باہر آنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ امت مسلمہ پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما، میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔